کہ روزے والے بھی ظاہر میں جو دیندار کہلاتے ہیں وہ بھی, اس لیے کہ یہ گناہ ایسا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون گناہ کر رہا کون نہیں کر رہا. نتیجہ یہ کہ عورتوں نے بے پردگی اختیار کر کے اس گناہ کا 100% موقع فراہم کیا ہوا ہے مردوں کو, اور مرد حضرات کی طرف سے اس سے بچنے کا اہتمام بہت کم نظر آتا ہے. بہت کم ایسے جس میں خوف خدا ہو تو وہ اس گناہ سے بچیں, ورنہ تو عام طور پر چونکہ گناہ کے مواقع بہت آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں لہذا مرد حضرات بھی اس گناہ کے نام مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ گناہ ہے, گناہ اپنی گناہ ہے, اور ان گناہوں میں سے جس پر لعنت ہے, یہ ان گناہوں میں سے جن پر اللہ کی لعنت ہے. مردوں پر بھی, اس مرد کے اوپر بھی لعنت ہے جو اللہ بچائے یہ گناہ کرے, اس عورت پر بھی لعنت ہے جو اپنے اختیار سے اس گناہ کا موقع فراہم کرے. ہاں, جو عورت شرعی پردے میں رہے تو بھائی شرعی پردہ ایک ایسا اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے, اور شرعی پردہ ایسا فریضہ ہے کہ اگر خواتین اس کو اختیار کر لیں تو خود بھی بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں. مثلا سب سے بڑی بات تو ہے کہ بے پردگی گناہ سے خود بچ جائیں, جس پر لعنت ہے اس لعنت والے فعل سے بچ جائیں, اور ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں مرد جو روزانہ بدنگاہی کرتے ہیں اس گناہ سے وہ بھی بچ جائیں, اور یہ ذریعہ بن جائے ان کے بچنے کا. لیکن بس ایک ہے کہ اس گناہ سے عورتیں بچتی نہیں, نتیجہ یہ کہ خود بھی گنہگار ہو رہی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے مرد روزانہ گنہگار ہوتے ہیں. اور ایک حدیث میں ہے, عجیب و غریب حدیث ہے, پانچویں حدیث ہے, اس پانچویں حدیث میں نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 6 افراد ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی اور اللہ تعالی نے بھی لعنت کی, اور ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول ہوں اس کو مستجاب الدعوات کہتے ہیں. تو چونکہ اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے اس لیے وہ جو بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی. آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ میں نے چونکہ اس پہ لعنت کی ہے, لعنت کرنا ایک بد دعا ہے, تو میں چونکہ نبی ہوں اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے لہذا میری بھی یہ بد دعا قبول ہو چکی. اور ساتھ میں یہ فرما دیا اس حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان 6 آدمیوں کے اوپر لعنت کی ہے. نمبر 1, قرآن کریم کے اندر زیادتی کرنے والا اور اضافہ کرنے والا, یعنی قرآن شریف کے اندر تحریف کرنے والا اور اس میں کمی بیشی کرنے والے پر بھی اللہ کی لعنت. اس میں کیا شک ہو سکتا ہے بلا شبہ کہ اللہ کے کلام کے اندر تحریف کیسے حلال اور جائز ہو سکتی ہے, حرام و ناجائز ہی ہے, اور بلا شبہ اس کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اس لیے بھائی میں یاد کروں گا کہ جو لوگ قرآن شریف چھاپتے ہیں, اگرچہ قرآن شریف چھاپنا تو اپنی جگہ درست ہے لیکن اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کے اندر غلطیاں نہیں ہونی چاہیے. قرآن شریف کے علاوہ, حدیث شریف کے علاوہ کسی اور کتاب میں اگر غلطی تھوڑی بہت ہو جائے تو وہ قابل گوارا ہو سکتی ہے, لیکن قرآن کریم کے اندر زبردستی غلطی بھی قابل برداشت نہیں ہے. آج کل بہت سے لوگ قرآن شریف چھاپتے ہیں اور اپنی تجارت کے پیش نظر اس کے اندر قرآن شریف صحیح لکھنے کا اہتمام نہیں کرتے. کہیں کوئی آیت رہ گئی, کہیں کوئی لفظ رہ گیا, کہیں کوئی جملہ رہ گیا, بعد میں صورتیں غائب. ہمارے سامنے اس قسم کی مثالیں آتی رہتی. کیوں؟ سستا چھاپنے کے لیے, جلدی چھاپنے کے لیے, کام چلتا کرنے کے لیے. اللہ کے کلام کے ساتھ یہ زیادتی, یہ ظلم, یہ قرآن شریف کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں, اپنی جان پر زیادتی ظلم. اور یاد رکھو اس سے اللہ کلام تو مٹے گا نہیں, ایسے غلطی کرنے والا مٹ جائے گا, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ تو خیر کتابت کی غلطیاں ہوتی ہیں, مگر اس کے اندر تاجر جو چھاپنے والے ہیں ان کی بے توجہی کا بڑا دخل ہے. لہذا جب کوئی قرآن شریف چھاپنا چاہے تو سب سے پہلے وہ اس ذمہ داری کو اپنے سر پہ لے کہ قرآن شریف بالکل صحیح چھاپا جائے گا اور اس کو اسی طریقے سے لکھوایا جائے گا جیسا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک لکھوایا تھا. تو قرآن شریف میں اضافہ اور زیادتی کرنے والوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. نمبر دو وہ لوگ جو اقتدار پر زبردستی قبضہ کر لیں. دیکھیے جو لوگ اقتدار پر زبردستی قبضہ کر لیں اور قبضہ کرنے کے بعد پھر جو عزت دار لوگ ہوں ان کو ذلیل کریں اور جو ذلیل ہوں ان کے عہدے ان کو عزت دیں, یعنی ان کو عہدے اور منصب دیں. یعنی اقتدار پہ ناحق قبضہ کرنے کے بعد, جبرن اقتدار پہ قبضہ کرنے کے بعد اب حکومت کے اندر ایسے لوگوں کو عہدے دیں اور منصب دیں جو نااہل ہیں, اور جو اہل ہیں ان کو فراموش کر دیں. آج کل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ ہمارے ملک میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے, بچپن سے اب تک یہ دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر جناب جو آتا ہے وہ جناب راتوں رات منٹوں سیکنڈوں کے اندر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے, اور وہ قبضہ کرنے کے بعد پھر جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اندھے نگری چوپٹ راجا کا قانون چلتا ہے. اللہ بچائے, یہ سب اسی دائرے کے اندر ایسے لوگ آتے ہیں. اللہ بچائے, اللہ بچائے. اور تیسرے وہ لوگ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں, جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی اللہ کے رسول کی لعنت ہے. اس لیے کہ تقدیر پر ایمان لانا تو ان چیزوں میں سے ہے جس کے بغیر آدمی کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. جیسے اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, اللہ تعالی کی کتابوں پر ایمان لانا, آخرت کے دن پر تقدیر ایمان لانا ضروری ہے, ایسی تقدیر پر ایمان لانا بھی ضروری ہے. ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھے کہ اس کی تقدیر میں اللہ پاک نے جو کچھ لکھا ہے وہ برحق لکھا ہے, اور جو کچھ اس کے ساتھ اچھا یا برا ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. تقدیر اللہ پاک نے اپنی حکمت سے اپنی مصلحت سے لکھی ہے, اور تقدیر کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے سب تقدیر کے مطابق ہوتا ہے. پہلے زمانے میں بہت سے بعض فرقہ ایسے گزرے ہیں جو تقدیر کا انکار کرتے تھے. ایک فرقہ تھا اس کا نام ہے قدریہ, وہ تقدیر کا انکار کرتا تھا. ایک فرقہ تھا جبریہ, اس کا یہ عقیدہ تھا کہ بس انسان تو مجبور محض ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا, جو کچھ کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, انسان کو کسی چیز اختیار ہی نہیں ہے. بس انسان تو ایسا جیسے دیوار, انسان تو ایسا جیسے درخت, انسان تو ایسا جیسے کہ پتھر, کہ جب چاہے ہٹا دو جب چاہے رکھ دو, پتھر بول نہیں سکتا. جہاں سے چاہے درخت کو کاٹ دو, جس طرح چاہے چھیل دو, جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کر لو, وہ کچھ بول نہیں سکتا. ایسے انسان بھی ہے, اتنا احمقانہ عقیدہ اللہ نے. تو کہتے ہیں انسان مجبور محض. آج بھی بعض لوگ اللہ بچائے تقدیر کا مسئلہ سننے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہماری تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اب تو ویسے ہی ہوگا, لہذا ہم کیوں نماز پڑھیں, ہم کیوں روزہ رکھیں, ہم کیوں گناہ چھوڑیں. یہ بھی اسی کی شاخ ہے, یاد رکھیے, یہ بھی گمراہی ہے اور بالکل غلط ہے. یاد رکھیے تقدیر کی وجہ سے کوئی مجبور نہیں. اس لیے تقدیر میں لکھا ہے کہ اپنے اختیار سے نماز پڑھے گا, اپنے اختیار سے روزے رکھے گا, اپنے اختیار سے فلاں گناہ سے بچے گا, اپنے اختیار سے فلاں گناہ سے بچے گا. مجبور کہاں ہوا, جو کچھ کر رہا ہے اپنے اختیار سے کر رہا ہے, اختیار بھی موجود ہے ہمارے اندر. ہم میں سے ہر آدمی ہر وقت با اختیار ہے, چاہے تو نماز پڑھے چاہے نماز نہ پڑھے. تو تقدیر کی وجہ سے انسان اختیار کہاں ختم ہوا, اختیار موجود ہے. جب موجود ہے تو اسی وجہ سے مکلف ہے, لہذا حکم ہے کہ نماز پڑھو روزے رکھو اور موجب لعنت کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. انسان مجبور کا ہے, اگر ایسے مجبور سمجھتے ہو تو پھر کماتے کیوں ہو, گھر بیٹھ جاؤ سب کے سب, بازار کھولنے کی ضرورت ہی نہیں, دکان ملازمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, زراعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, دکان پر جانے کی کوئی ضرورت نہیں, روزی تو مقدر ہے گھر میں آ جائیں گے. جب میں یہ مثال دیتا ہوں تو لوگوں کو فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے نہیں کمانا بھی ضروری ہے, تو پھر نماز پڑھنا کیوں نہیں ضروری ہے, پھر گناہ سے بچنا کیوں نہیں ضروری ہے. یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, جیسے روزی قسمت میں لکھی ہوئی ہے ایسے ہی نماز بھی قسمت میں لکھی ہوئی ہے, روزہ بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے, گناہوں سے بچنا بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے. لہذا جیسے تم روزی کمانے کے لیے جاتے ہو اور تقدیر پہ تکیہ لگا کے نہیں بیٹھتے, ایسے یہاں پر بھی تکیہ مجھے لگاؤ, مسجد میں بھی جاؤ, بازار میں بھی جاؤ, اور نیک کام بھی کرو, برے کاموں سے بچو, باعث لعنت کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو تیسرا شخص وہ ہے جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہو, اس پر بھی اللہ اس کے رسول کی لعنت. اور چوتھا وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے, حرام کی ہوئی چیز کو حلال سمجھے, اس پر بھی لعنت ہے اللہ کے اللہ کے رسول کی. اور پانچواں آدمی وہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میری اولاد و نسل میں سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھے گا اس پر بھی اللہ کی اور میری لعنت ہے. تو یاد رکھو جب تک آدمی حرام کو حرام سمجھ کر ہے, اور چاہے اپنی نالائکی کی وجہ سے یا اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ گناہ اس سے ہوتا رہے, وہ قابل معافی ہے. وہ معاف کیا اس کو معافی مل سکتی ہے؟ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں صاحب سود حلال ہے، قرآن و حدیث کے اندر کس نے کہا ہے کہ یہ حرام ہے؟ تو بھائی حرام کو حلال سمجھنا تو کفر ہے. بس یہ جہاں اس نے حرام کو حلال سمجھا ایمان کا طوطا اڑ گیا، اب تو وہ کافر و مرتد ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا، اور اس کی سزا آخرت میں یہ کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا. اس لیے حرام کو حلال سمجھنا بڑا سنگین گناہ ہے، اس سے فوراً بچنا چاہیے. گناہ اگر آدمی کر رہا ہے گناہ کو گناہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقراری مجرم بنتا رہے، معافی مانگتا رہے، نہیں بچ سکتا ہے تو اپنی کمزوری کا اظہار کرے کہ میں کمزور ہوں، ماحول سے متاثر ہو جاتا ہوں، جس کی بنا پر میں یہ گناہ کر بیٹھتا ہوں، یہ ہے اور وہ ہے، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کسی نہ کسی اس کے لیے معافی کا ذریعہ انشاءاللہ بن سکتی ہیں. لیکن جناب اللہ بچائے، حرام کو حلال سمجھنا بڑا خطرناک اور سنگین گناہ ہے. اور چھٹا آدمی وہ ہے جو سنت کا جو سنت کو چھوڑ دے. سنتوں کو چھوڑنے والا بھائی، یہ بڑی قابل غور بات ہے. اب اس کی تشریح کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات عرض کر دوں کہ جو سنتیں شریعت کے اندر بڑی اہم اور تاکید والی ہیں، ان کو اگر آدمی چھوڑ دے گا تو اس کا یہ عذاب اور اس کے اوپر بھی یہ وبال آئے گا. مثال کے طور پر اذان، یہ سنت ہے، یہ اور سنت موقعہ ہے، اور اسلام کی علامتوں نشانیوں میں سے اقامت، یہ بھی اسلام کی سنت اہم سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور بڑی تاکید اور بڑی موقع سنتوں میں سے. ایسے ہی مردوں کا داڑھی رکھنا واجب ہے، اور ایک مٹھی سے کم کتروا کر چھوٹی رکھنا یا منڈوانا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی انہی اہم سنتوں میں سے ہے. تو ایسی جو فجر کی سنتیں، ظہر کی سنتیں، یہ ساری کی ساری سنتیں سنت موقعہ ہیں. یہ ختنہ کروانا مردوں کے لیے، یہ بھی سنت موقعہ ہے اور اسلام کی اہم سنتوں میں سے ہے. تو یہ جو اہم اہم سنتیں ہیں، جو آدمی ان کو چھوڑ دے گا تو اس کے لیے بھی یہ وحی دے اس کے اندر، اللہ بچائے. تو بھائی تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن میں نے مثالیں کچھ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لہذا ہمیں اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی اہم سنت چھوٹ رہی ہے تو بھائی اس سے بھی توبہ کریں، اور اگر فوری طور پر نہیں چھوٹ رہی ہے تو یہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا مجرم سمجھیں، گناہ سمجھیں، گناہ سمجھ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے رہیں، اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ میں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے عمل میں لانا چاہتا ہوں، مگر میں ایسا کمزور ہوں کہ میرے سے اس پر عمل نہیں ہوتا، میری مدد فرما دیجئے، میرے ایمان کو قوی فرما دیجئے، اور میرے دل کو مضبوط کر دیجئے، اور اس پر عمل کی توفیق دے دیجئے، میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں، آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو اقراری مجرم بنا رہے گا تو پھر انشاءاللہ کسی نہ کسی دن اس کے ایمان میں اتنی قوت آ جائے گی، اور جب روزانہ توفیق مانگتا رہے گا تو ضرور اس کو ایسی توفیق ملے گی ایک نہ ایک دن انشاءاللہ تعالی وہ جو تاریخ سنت ہے سنت پر عمل کرنے والا بن جائے گا. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنے کرم سے لعنت والے کاموں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے. اب آخر میں ایک بات عرض کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن پر احادیث طیبہ کے اندر حضور نے لعنت بیان فرمائی کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی لعنت ہے. جب یہ لعنت اتنی خراب چیز ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی کسی پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں بھی کسی انسان پر، اور انسانوں میں بھی کسی کافر پر بھی جس کے کفر پر مرنے کا یقین نہ ہو، لعنت کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ کسی جانور پر بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں تک کہ بے جان چیز جیسے درخت ہے، ہوا ہے، چاند ہے، سورج ہے، اس پر بھی ہمیں لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیچاری بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب کسی سے ناراض ہو جاتی ہیں یا کوئی ان کو ستاتا تو بس پھر وہ لعنت کا دروازہ کھول دیتی ہیں، اور پھر جو لعنتیں دینا شروع کرتی ہیں اللہ بچائے اللہ بچائے. تو بھائی یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کسی سے کیسے غصہ ہو جائے، کسی سے ناراض ہو جائے، مگر لعنت نہ کریں اس کے اوپر. اس لیے لعنت تو بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور حدیث شریف میں اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب کوئی اللہ بچائے کسی کے اوپر لعنت کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے لعنت جو ہے وہ آسمان پہ جاتی ہے، لیکن آسمان کے دروازے اس پہ بند ہو جاتے. تو آسمان سے جب اس کو کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ملتا تو وہ لعنت آسمان سے واپس زمین پر آتی ہے، زمین کے دروازے بھی اس کو بند ملتے. تو پھر وہ لعنت دائیں اور بائیں گھومتی ہے کہ کہیں مجھ کو جگہ ملے تو میں وہاں جا کر کے پڑ جاؤں، تو دائیں بائیں بھی اسے کوئی جگہ نہیں ملتی جہاں کر کے وہ لعنت پڑے، تو پھر وہ اس شخص کے اوپر آتی ہے جس پر وہ لعنت کی گئی تھی، جیسے کسی نے کسی عورت پہ لعنت کی، کسی مرد پہ لعنت کی، کسی بچے پہ لعنت کی، کسی بچی پہ لعنت کی، کسی رشتے دار پہ لعنت کی، کسی اللہ بچائے کسی جانور وغیرہ پہ لعنت کی، پھر لعنت اس کا رخ کرتی ہے اور وہاں جانے کے بعد دیکھتی ہے کہ وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں، اگر وہ مستحق لعنت ہے تو اس کے وہ پڑ جاتی ہے، اور اگر وہ لعنت کی مستحق نہیں ہے، لعنت کرنے والے نے غلط لعنت کی، تو آخر میں لعنت کرنے والے پر ہی لعنت واپس آ جاتی ہے الیاذ باللہ. تو لعنت تو دوسرے کو کی تھی، لعنت اپنے اوپر ہی آ گئی، اور اپنے اوپر لعنت آنا کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خوفناک بات ہے، کیسی غضب کی بات ہے. اس لیے بھائی اگر کسی کی عادت پڑ گئی لعن تان کرنے کی تو اس کو لعنت سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کو لعنت کرنے سے بھی بچائے اور لعنت والے کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فاروق صاحب کے صحت کے لیے دعا فرما دیجیے. ایسے کوئی صاحب بیمار ہے ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے. کسی صاحب کی والدہ بیمار ہے ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءنا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذي الجلال والاكرام. ہم سب کی، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے اکابر مشائخ، تمام اساتذہ کرام، احباب، جملہ متعلقین، متوسلین، طلبہ، طالبات، حاضرین اور حاضرات، ان میں گھر والوں کی یا اللہ مکمل مغفرت فرما، یا اللہ کامل بخشش فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی دور سے پناہ عطا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شر سے مکمل پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما، اور جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم کو پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جتنے بھی لعنت والے کام ہیں اے اللہ ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلمانوں کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، ہم کو اپنی رحمت والے کاموں کی توفیق عطا فرما اور لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنے رحمت والے کاموں کو ہمیشہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور لعنت والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ساری بیماریوں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جتنے احباب نے، مردوں نے، عورتوں نے اپنے اپنے بیماریوں پریشانیوں کے دور ہونے کی دعا کے واسطے کہا ہے، یا اللہ آپ علیم و خبیر ہیں، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی بیماریوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، دونوں جہاں کی عافیتیں عطا فرما، راحتیں عطا فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، اور خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا ارحم الراحمين.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813